ایک رات کے اندر موجود تھی اور وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تھی. جب ایک انسان صحابہ کے صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے احاطہ بھی ایک انسان ساری زندگی میں نہیں کر سکتا. حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب آخری عمر میں پہنچ گئے تو سیرت کے اوپر جب تقریر کی سیرت ختم نبوت تحفظ ختم نبوت کے اوپر تو روتے ہوئے فرمایا کہ عطا اللہ شاہ بخاری تقریر کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا اور اس کی داڑھی سفید ہو گئی, لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے جتنے پہلو تھے ان پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو کو بھی میں کامل طریقے سے بیان نہیں کر سکتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کیا مقام ہے اور پھر صحابہ کا مقام, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مقام عطا فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر جس معاملے کے اندر سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ اس معاملے کو آیت بنا کر کے نازل فرما دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور اللہ کیا کیا فرمایا, فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو وہ عمر ہی ہوتے, اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو وہ عمر ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن ابی منافق کا جنازہ رکھا ہوا ہے, نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں جنازے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر میں غیرت نہیں رحمت کی وجہ سے جا رہا ہوں, اس نے جو معاملہ کیا وہ بھی دنیا دیکھے اور بعد میں آنے والے لوگ جب میری رحمت کا معاملہ دیکھیں تو ان کو معلوم ہو کہ سید الانبیاء کے اخلاق کیسے تھے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نہ تشریف لے جائیں, آپ کا جانا وہاں صحیح نہیں ہے, کیونکہ اس ظالم نے حضرت عائشہ پر بہتان لگایا تھا کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک کی زانیہ ہے, لہذا آپ نہ جائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر پکڑ لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور فرمایا رسول اللہ آپ نہ تشریف لے جائیں. اسی وقت جبرائیل امین آئے اور فرمایا ولا تصلی علی احد من مات ولا تقم علی قبری, آج کے بعد آپ کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے اور نہ کبھی اس کے لیے استغفار کریں گے, اس کی قبر پر کھڑے ہونا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر جس چیز سے تو نے مجھے روکا تھا اللہ نے اسی چیز کو قرآن کا جز بنا کر کے مجھ پر نازل فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ میں جس چیز کے لیے دنیا میں روک رہا ہوں اللہ تعالیٰ اتنا رحم الرحمین ہے کہ رحمت للعالمین کے لیے اللہ نے آیت بنا کر کے نازل کر دی کہ حضرت عمر کے دل میں یہ آیا لہذا آپ وہاں نہ جائیے. آگے دوسری جگہ فرمایا منافقین کے بارے میں استغفر لہم او لا تستغفر لہم, اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں اگر ان تستغفر لہم سبعین مرتن, دعا کرنے والا کون ہے؟ سید الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے, اللہ اللہ ہے اور محمد محمد ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ معبود ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معبود ہے. اللہ تعالیٰ مسجود ہے, نبی جو ہے ساجد ہے. اللہ اور مخلوق میں فرق ہے. تو اللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا فرمایا, اگر آپ ان منافقین کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں اور اگر 70 مرتبہ بھی آپ ان کے لیے استغفار کریں گے تو فلن یغفر اللہ لہم, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق سے نجات عطا فرمائے. نفاق کیا ہے؟ کہ ظاہرا زبان سے کچھ کہنا اور اندرون خانہ دل کے اندر کچھ اور ہونا, مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کرنا, اندر یہ رکھنا کہ کسی طرح سے ہم کفار سے جو ہے منافع اور نفع حاصل کر لیں, کفار کی ہمدردیاں جیت لیں, ان کے دل جیت لیں, یہ منافقت ہے. اور منافقت منافق کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں فرمائیں گے. لہٰذا کیا فرمایا, فلن یغفر اللہ لہم, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کبھی نہیں کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منصبت اتنی اونچی ہے کہ ایک دفعہ مدینہ کی سرزمین پر تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ مدینہ میں زلزلہ آیا مدینہ کی زمین ہلنے لگی. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا درہ نکالا اور درہ نکال کر زمین پر مارا اور فرمایا, اے زمین, کیا تیرے اوپر عدل نہیں ہو رہا ہے؟ عمر تجھ کے اوپر, تجھ پر موجود ہے اور تو ہل رہی ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک پھر دوبارہ مدینے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجاہت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق یہ تھا کہ زمین ہلتی ہوئی, ایک درہ مارا ہو رک گئی. جب روم فتح ہوا, دریا جو وہاں کا مشہور دریا ہے اس میں پانی چلنا بند ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر نے خط لکھا کہ یہاں کے لوگوں کا کہنا یہ کہ ہمارا رواج یہ ہے کہ جب یہ دریا چلنا بند ہو جاتا ہے تو ہم ایک مسلمان عورت کو باندھ کر اس دریا میں ڈال دیتے ہیں, جب ہم اس کی بھیڑ چڑھاتے ہیں تو دریا دوبارہ چلنے لگتا ہے. آپ کے میں خط کا انتظار کر رہا ہوں کہ میں ان کو یہ کرنے دوں یا نہ دوں, کیونکہ پانی خشک ہوتا جا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کے نام خط بھیج رہے ہیں اور گورنر کو لکھا یہ خط دریا میں ڈال دینا. صحابہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا لکھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحمان اور رحیم ہے. اے دریا, اگر تو اللہ کی اجازت سے چلتا ہے تو چل, اور اگر تو شیطان کی اجازت سے چلتا ہے تو عمر کو تیری ضرورت نہیں ہے, تو خشک ہو جا. اس دریائے نیل کے اندر اس وقت وہ خط ڈالا گیا, آج تک دریائے نیل کا پانی کم نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ نے جو حکومت عطا فرمائی تھی, جو خلافت عطا فرمائی تھی, وہ زمین پر نہیں تھی, دریا اور پانی بھی اس کو مانتے تھے. کیوں پیروکار کس کے تھے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. سارے صحابہ متمنی کس کے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم متمنی کس کے ہیں؟ عمر کے. اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب و ابن حشام. یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر کے اسلام سے, یا عمر ابن خطاب کے اسلام سے, یا ابو جہل کے اسلام سے. آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے کہ ابو جہل کے حصے میں اسلام نہیں ہے. تب نبی علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب. یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان عطا فرمایا. صحابہ تمنا کرتے تھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی, اور نبی تمنا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت جس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جو میں نے آیت پڑھی تھی یوم لا ینفع مال ولا بنون, اس پر میں نے پچھلے جمعے بھی بتایا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کے دن اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی تمہارے کام نہ آئے گا, کوئی چیز, نہ تمہارا مال, نہ تمہاری اولاد, کچھ بھی کام نہیں آئے گی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تین بیٹے پیدا ہوئے, دو کا تو بچپن میں انتقال ہو گیا, تیسرے ابراہیم تھے جو چلتے پھرتے تھے, جب چلنے پھرنے لگے تو بیمار ہو گئے. بیمار ہوئے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک فطری غم تھا, اور کفار مکہ ابو جہل, رتبہ, شیبہ, یہ خوشی سے اچھلنے لگے کہ دو اولاد ندینہ تو چلی گئی, ایک ہی بچی ہے, اب وہ بھی جانے والی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا سلسلہ کس طریقے سے چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اچھا سلسلہ مجھے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بھی بلا دیا, یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آخر اولاد اولاد ہوتی ہے. فرمایا, ابراہیم, آپ کی جدائی نے ہمیں غمگین کر دیا. وہاں سے واپس آئے, مکے کے اندر مٹھائیاں بٹنے لگیں کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین کس طرح سے آگے بڑھے گا. ارے ان کے گھر کے اندر سے دین آگے بڑھانے والا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا, دین آگے بڑھانے کی ذمہ داری میری ہے. آج رتبہ, شیبہ, ابو جہل, ابو لہب, ان کا نام لینے والا کوئی نہیں, لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان دینے والے دنیا کے اندر اس وقت مسلمان 1 ارب 22 کروڑ مسلمان ہیں. آج ان کا نام لینا کوئی فضیلت کی بات نہیں سمجھا جاتا, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہی نام گرامی آ جائے تو مسلمان کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار نکل جاتا ہے. یہ دلیل کس چیز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چلانا چاہے, جس دین کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ چلانا چاہے, اللہ کا ایک ضابطہ ایک اصول ہے, اللہ اسی اصول اور ضابطے سے چلاتا ہے. اگر اللہ کی ضابطے کو دیکھے گا انسان اس عقل سے تو اللہ کے ضابطے سے اور اللہ کے دین سے گمراہ ہو جائے گا, لیکن اگر دل سے دیکھے گا تو اللہ کے اوپر ایمان لے آئے گا. اور جب انسان دل سے محبت کرتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ محبوب نے کون سا عمل بتایا ہے, اس کے اندر حکمت کیا ہے, وہ صرف کہتا ہے آمنا وصدقنا, میرا کام تو ایمان لانا اور تصدیق کرنا اور عمل کرنا ہے. اور جب عقل لڑاتا ہے تو سوچتا ہے یار نماز کا حکم مجھے کہ ہم پر کیوں نازل کیا. مدینہ منورہ کے اندر ایک عورت کو دفن کیا گیا, ایک نوجوان کو دفن کیا گیا. کچھ عرصے کے بعد اس کی قبر جب کھودی گئی تو اس قبر کے اندر ایک عورت موجود تھی. وہاں موجود ایک مسلمان جو فرانس سے آیا تھا اس نے بتایا کہ یہ تو ہمارے علاقے کی عورت ہے, یہ یہاں کیسے پہنچی. تو علماء نے اس کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کی کہ وہ شخص کہاں گیا جس کو یہاں دفن کیا گیا تھا اور یہ عورت کیسے یہاں پہنچی. تو اس جس نوجوان کو دفن کیا گیا تھا اس کی بیوی کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ تیرے شوہر کو دفن کیا گیا تھا جنت البقیع میں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کے اندر, اس کی لاش آج وہاں موجود نہیں ہے. اس نے کہا میرے شوہر کے اندر ایک خرابی تھی کہ وہ کہتا تھا صحبت کرنے کے بعد کہ یہود و نصارہ کا مذہب کتنا اچھا ہے کہ ان کے یہاں صحبت کے بعد نہانا نہیں ہے, اسلام کے اندر نہانا ہے. اور جب اس عورت کے بارے میں معلوم کیا گیا تو وہ عورت کفار کے ملک میں رہتی تھی لیکن دین سے محبت کرتی تھی. تو علماء نے اس وقت کیا فرمایا, فرمایا جو عقل سے اسلام کو پرکھے گا اللہ تعالیٰ بقی سے نکال کر اس کو کفار کے علاقے میں بھیج دیں گے, اور جو کفار کے علاقے میں رہتے ہوئے اسلام سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی لاش کو لا کر بقیع میں رکھ کر اٹھائیں گے قیامت کے لیے. یہ ہم لوگوں کے لیے نمونہ عبرت ہے. ہم عقل سے دیکھتے ہیں کیا اسلام نے نماز ہم پر کیوں فرض کی, گاڑی رکھنا کیوں فرض کیا, سود کو کیوں حرام کیا. دوستو ہمارا کام کیا ہے, آمنا وصدقنا, ہم یا اللہ ہم ایمان لائے اور ہم عمل کریں گے, ارادہ تو کرے عمل کا, توفیق عمل اور ہمت عمل یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اللہ تعالیٰ خدا عطا فرمائیں. پھر انسان یہاں ہوگا لیکن قبرستان مدینے کا ہوگا, انسان دفن مرے گا یہاں پر لیکن شفاعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میسر ہوگی. آج ہم ان چیزوں کو بھول گئے مسلمان, آج مسلمان ان چیزوں کو بھول گیا کیونکہ مسلمانوں کو کس چیز کے اندر نان و نفقے میں پھنسا دیا گیا, ایسے حالات میں پھنسا دیا گیا کہ مسلمان ہر جگہ سے پریشانی کی حالت میں, کبھی جو ہے روٹی کے لیے پریشان ہے, کبھی کھانے کے لیے پریشان ہے, کبھی گھی اور آٹے کے لیے پریشان ہے. اللہ نے کیا فرمایا, تو مجھے یاد رکھ, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ نے فرمایا یہ آٹا دال گھی روٹی اس کی ذمہ داری تو میں لیتا ہوں, تو صرف مجھ سے تقویٰ کی ذمہ داری لے کہ تو مجھ سے ڈر کر کے رہے گا, میں تیری ساری مشکلات کو آسان کر دوں گا. آج دنیا کا ہر مسلمان پریشان ہے, ہر مسلمان یہ سوچتا ہے کہ فلاح کا راستہ کیا ہے, ہم کامیاب کس طرح سے ہوں گے, جبکہ کفار ہم پر اس طریقے سے مسلط ہیں کہ ہمیں ہمارے شہروں کے اندر مار رہے ہیں. تو ہم کس طریقے سے فلاح کامیابی ہمیں ملے گی؟ ہمیں فلاح اور کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم ہمیں عطا فرمایا کہ یہ ایسی کتاب تمہیں دے رہا ہوں کہ تمہارے سونے سے لے کر اٹھنے تک اور اٹھنے سے لے کر سونے تک تمہارے جتنے معاملات ہیں وہ سارے معاملات میرے اس کلام کے اندر موجود ہیں. جب تم اس قرآن کو کھولو گے, اس کے اندر تدبر کرو گے, اس کے اندر فکر کرو گے, تو تمہیں یہ خود راستہ بتلائے گا کہ کس طریقے سے چلنا ہے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ 19 سال انگریزوں کی قید میں رہے, کالا پانی کی جیل کاٹ کر کے آئے. جیل کاٹ کر آنے کے بعد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا, فرمایا کہ آج میں مسلمانوں کی پستی کی وجہ سمجھ گیا کہ آج جو مسلمانوں پر انگریز مسلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا. اس کے اوپر پڑھنا, اس کے اوپر تدبر کرنا, اس کی فکر کرنا یہ چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کفار کو مسلط کر دیا. آج ہم قرآن پڑھتے نہیں, قرآن سے حل مانتے نہیں. اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو دوست کے پاس چلے جاتے ہیں, یار یہ مصیبت یہ پریشانی آئی ہے اس کا حل بتانا, اس کا حل کیا ہے. اس کے حل کے لیے دوست کے پاس مت جاؤ, اس کے حل کے لیے کسی عالم کے پاس جاؤ کہ قرآن کیا کہتا ہے اس معاملے کے بارے میں, حدیث پاک میں کیا آیا اس کے بارے میں. جب ہم قرآن و حدیث کے اوپر عمل کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, تو اللہ تعالیٰ راستہ خود بخود نکال دیں گے, پھر اللہ کی مدد بیٹھ جاتی ہے. آج کیا ہے, ترک سنت ترک قرآن, یہ کرنے کے بعد بھی مسلمان سوچتا ہے کہ اب میں فلاح اور کامیابی کی طرف چلا جاؤں. فلاح کہاں جائے گی؟ فلاح کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ آزادی کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اے صحابہ اس دن کو یاد کرو, کس دن کو؟ جنگ بدر جس دن ہوئی تھی. انتم اذلۃ, تم کیا تھے؟ انتہائی کمزور تھے, اور اللہ نے تمہاری مدد فرمائی تھی. لہذا فاتقوا اللہ, اللہ نے آگے کیا فرمایا, مطالبہ کس چیز کا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نماز کا مطالبہ نہیں ہے, روزے کا مطالبہ نہیں ہے, حج و زکات کا مطالبہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا میں نے تمہاری مدد کی, اب تم اس مدد کے بدلے میں کیا کرو؟ فاتقوا اللہ, تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو, لعلکم تشکرون, تاکہ تمہارا شمار اللہ کے شکر گزار بندوں میں ہونے لگے. معلوم ہوا کہ تقویٰ سے رہنے والا انسان وہ زبان سے شکر ادا کرے نہ کرے, اس کے جسم کا ایک ایک عضو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اہل بدر سے کبھی بھی یہ آیت اہل بدر کے لیے نازل نہ ہوتی. آج ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہم دور ہو گئے. اللہ کی جتنی چیزیں نازل کرتا ہے اس کو ہم عقل سے سوچتے ہیں کہ یار اگر ہمارے ایسا ہوتا تو اس طریقے سے ہو جاتا تو ہم کامیاب ہو جاتے, اگر دنیا میں یوں نہ یوں ہوتا. ارے ہم دنیا کا نظام نہیں چلا رہے, اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. بولو بھائی, نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات چلا رہی ہے. تو یوں اور کیوں یہ ہمارا کام نہیں ہے, کیوں چلا کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ایمان لانا کام ہے. اللہ نے فرمایا ایمان لاؤ تم, باقی چلانے والی ذات اللہ کی ہے. دنیا کچھ بھی کر لے, کفار کتنے ہی مکر و فریب کر لیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومکروا ومکر اللہ, ایک مکر ان کا ہے اور ایک تدبیر اللہ کی ہے. واللہ خیر الماکرین, لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر تمام تدابیر کے اوپر غالب ہے. سب سے بہترین تدبیر کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آج مسلمانوں کا ایمان و یقین کفار نے اللہ سے ہٹا دیا, جب اللہ سے ہٹ گیا تو پھر مسلمان مسلمان کا آنا. صحابہ کا حال کیا تھا؟ کوئی صحابہ کے پاس اموال کے ڈھیر نہیں تھے, ڈھیر تھے. اگر ڈھیر ہوتے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہ کھانے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا اور مدینے کی گلیوں میں گر جاتا تھا. لوگ صحابہ میرے اوپر پاؤں رکھ کے گزر جاتے تھے کہ یہ پاگل ہو گیا یا مر گیا. فرماتے تھے واللہ میں نہ پاگل ہوا تھا نہ مرا تھا, میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوا تھا. اور اگر ایسا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں فاقے نہ ہوتے. لیکن مسلمان اس وقت کیا تھا؟ نہ مسلمانوں کے پاس مال تھا, نہ ٹیکنالوجی تھی, نہ کوئی ظاہری اعتبار سے کوئی قوت تھی, نہ کوئی طاقت تھی, لیکن صرف اللہ اور نبی کا دامن تھاما. اللہ تعالیٰ نے روم بھی فتح کروایا, اللہ تعالیٰ نے قیصر و کسریٰ کو بھی فتح کروایا, اللہ نے ساری دنیا کے اوپر اسلام کو غالب کیا. کس وجہ سے؟ کہ صحابہ نے اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت, اللہ کے نبی کی دامن کو تھام لیا. آج مسلمان چاہتا ہے کہ ہمارے کامیابی کے جھنڈے لہرائے, ہمیں فاتح کہا جائے, ہم فتح یاب ہو جائے, ہم فتح سب پائیں گے. ہماری فتح کا دروازہ کہاں ہے؟ وہ اللہ اور اس کے نبی کے طریقے کے اندر ہے. آج ہم عصبیت کے اندر پھنس گئے, لسانیت کے اندر پھنس گئے. وہ کہتا ہے کہ میں پنجاب کا ہوں, وہ کہتا ہے میں سندھ کا ہوں, وہ کہتا ہے میں تو پٹھان ہوں, وہ کہتا ہے میں مہاجر ہوں. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے شناخت کے لیے پیدا فرمائی تھی, اللہ نے لڑنے کے لیے چیزیں نہیں بنائی. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا, لقضاء الذي تعارفوا، یہ تمہیں قطائی کے اندر جو میں پیدا کر رہا ہوں کہ یہ بنو ہاشم ہے، یہ بنو امیہ ہے، یہ قبیلے تمہارے تعارف کے لیے، لڑائی کے لیے نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کا جب زمانہ دیکھتے ہم تو اس وقت یہی قبائل کیا تھے؟ لڑائی کی وجہ سے. وہ کہتا تھا میں بنو ہاشم سے ہوں، وہ کہتا تھا میں بنو قریظہ سے ہوں، وہ کہتا تھا میں بنو امیہ سے ہوں. تو یہ قبائل کیا تھے؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یہ قبائل کیا ہے؟ تعارف کے لیے. پھر اس کے بعد اسلام انسان نے جب تاریخ پر نظر ڈالی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم سے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم سے ہیں اور خلیفہ ہیں. حضرت بلال حبشی کالے ہیں، غلام ہیں، حبشہ سے آئے ہوئے ہیں، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ شکل و صورت ہے. ایک دفعہ کیا زبان سے نکل گیا، اے بلال تم کالے ہو. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور وہیں لیٹ گئے اور فرمایا اے بلال میرے سینے کو اپنے پاؤں سے رون، میری زبان سے یہ کس طرح نکلا کہ تم کالے ہو؟ اللہ کے نبی کالے ہو، گورے کا فرق ختم کر کے گئے، پھر میری زبان سے کس طرح سے نکلا؟ جب یہ بات آئی، جب مسلمانوں میں یہ صفات آئی، تب اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے دروازے کھول دیے. پھر قیصر و کسرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح فتح کیا تھا بیت المقدس، اس طرح فتح کیا تھا کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کی طرف جا رہے تھے، گورنر نے دعوت دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے کیا فرمایا؟ اے عمر آپ جا رہے ہیں امیر المؤمنین بن کر کے جا رہے ہیں، یہ جو لباس ہے پیون لگا ہوا لباس، یہ اتار کر کے چلے جائے، کوئی اچھا لباس پہن لے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ہم دے دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر کے لیے سوچا کہ اچھا ٹھیک ہے چلو اچھا لباس لے لیتا ہوں، وہ پہن کر کے چلا جاتا ہوں. کچھ دیر چلے، مدینے سے باہر نہیں نکلے تھے، واپس آئے، فرمایا اپنا لباس واپس لو اور میرا وہ پھٹا ہوا لباس جس میں پیون لگے ہوئے وہ لباس مجھے دوبارہ دے دو، وہی لباس پہنا. صحابہ نے پوچھا اے عمر کیا ہوا؟ فرمایا تمہارے اچھے لباس سے میرے دل کے اندر کبریائی آ گئی کہ میں تو بہت اچھا ہوں، اتنے اچھا لباس پہن کر کے جا رہا ہوں، مجھے اپنی بڑائی مقصود نہیں ہے، مجھے وہاں جا کر اللہ کا پیغام دینا مقصود ہے. وہی لباس پہن کر کے گئے. تو عزت، جب وہ قیصر و کسرا کے سفیر آئے، انہوں نے پوچھا مسلمانوں کا امیر کہاں ہے؟ رومیوں کا سفیر تھا، اس نے کہا مسلمانوں کا امیر کہاں ہے؟ وہ اپنے ذہن کے اندر اپنے مطابق ایک نقشہ تیار کر کے لائے تھے کہ امیر جو ہوگا وہ سونے کی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوگا، چاروں طرف اس کے پہرا ہوگا، لہذا ہم جب جائیں گے تو اجازت لیں گے، پھر اس کے بعد جائیں گے. پوچھا صحابہ سے کہ تمہارا امیر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جاؤ مدینے کے قبرستان کے اندر سو رہا ہے. حضرت جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ سفیر جب وہاں پہنچے تو دیکھا سہمت باندھ کر کے ایک مسلمان سو رہا ہے، سر کے نیچے تکیہ بھی نہیں ہے، ایک پتھر رکھ کر کے سو رہا ہے، اور یہ کون سی ہستی ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور وہ سفیر کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل دیکھنے کے بعد ہمارے اوپر کپکپی چھوٹ گئی، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آج تک اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں حاضری دی، آج تک ہم پر یہ خوف طاری نہیں ہوا، لیکن یہاں کیا معاملہ ہے کہ اس کے پاس نہ لشکر ہے نہ حکومت کے کوئی اتنے خزانے، یہ ایک زمین پر لیٹا ہوا شخص ہے، صرف سہمت باندھی ہوئی ہے، سر کے نیچے پتھر رکھا ہے، لیکن وہ خوف اور وہ جرات اور وہ شجاعت اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر رکھی تھی. بہادری لشکر سے نہیں ہوتی، بہادری قوم سے نہیں ہوتی، بہادری اور یہ سب اللہ کی طرف سے. جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کسی قوم کو ایک غزوے کے موقع پر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ غزوے کے موقع پر ایک صحابی کو دیکھا، ایک مسلمان کو دیکھا صحابہ نے کہ وہ بہادری سے لڑ رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھیے وہ مسلمان کفار کے صفوں میں کس طرح بھاگتا ہوا جا رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اس کا انجام خراب ہے، کچھ دیر کے بعد جب جنگ ختم ہوئی, جب صحابہ نے لاشیں اٹھانی شروع کی تو دیکھا اس مسلمان نے خود اپنے ہی ہتھیار سے خودکشی کر لی تھی, درد کو برداشت نہیں کر سکے. سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس کی ظاہری بہادری دیکھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام میرے سامنے کھول دیا تھا کہ یہ مسلمان کفار کے ہاتھ شہید نہیں ہوگا بلکہ خود اپنے ہتھیار سے اپنے آپ کو مارے گا. تو بہادری اور شجاعت یہ اللہ تعالیٰ ایک تو فطرتاً ہوتی ہے انسان کے اندر جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی, اور ایک اللہ کی طرف سے ودیعت کے اندر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اور یہ بہادری جو ودیعت کے اندر ملتی ہے یہ اللہ تعالیٰ صرف اور خاصہ ہے مسلمانوں کا, یہ صرف خاصہ کس کا ہے؟ مسلمانوں کا. اللہ تعالیٰ جب ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں تو پھر کوئی قدم اکھاڑنے والا نہیں ہوتا. ورنہ 60,000 کا لشکر گیا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کس سے؟ رومیوں سے لڑنے کے لیے, اور رومیوں کا لشکر 300,000 سے اوپر کا لشکر تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللہ, میں جب چاہتا ہوں تو چھوٹے سے لشکر کو ایک بڑے لشکر کے اوپر غالب کر دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں کعبہ کی حفاظت کروں تو ابابیلوں کو بھیج دیتا ہوں کہ ہاتھیوں کو نیست و نابود کر دیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضعیت کے اندر تھا. اللہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر کے پہنچے. تاریخ کے اندر لکھتا ہے کہ لشکر کفار کا اتنا بڑا تھا کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا نقشہ بنایا تو نقشے میں کیا بنایا؟ فرمایا کچھ مسلمان پیچھے رہیں گے, کچھ اس طرف کچھ اس طرف, جب لڑائی شروع ہو تو ایک لشکر پہاڑی کے پیچھے سے گھومتا ہوا آئے تاکہ کفار کے اوپر روک پڑے کہ مسلمانوں کی پیچھے سے کمک اور آ رہی ہے, ان کی کمر ٹوٹ جائے تاکہ یہ سوچے مسلمان ختم نہیں ہوئے. جب مسلمان اس طریقے سے آنا شروع ہوئے کہ چھوٹے چھوٹے لشکر پہاڑیوں کے پیچھے سے نکل کر آ رہے تھے, انہیں کیا پتا یہ وہی لشکر ہے جو صبح سے شام تک ہمارے سامنے تھا, رات کو پہاڑی کے پیچھے چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیا. ایک دن کے اندر 3,000 صحابہ جانے دے رہے تھے, تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے. آج یہ کلمہ ہم جو پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, ہم تو زبان سے ادا کرتے ہیں لیکن اس کلمے کی قیمت, حضرت بلال حبشی سے کوئی جا کر کے پوچھے کہ اے بلال جب تو نے یہ کلمہ پڑھا تھا تو اس وقت تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا تھا؟ اسی کلمے کی وجہ سے حضرت بلال کو تپتی ریت کے اوپر لٹایا گیا اور اتنا مارا گیا, وہ ظلم و ستم ڈھائے گئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مالک کو کیا کہا, اللہ سے ڈر, کیوں اتنا ظلم کرتا ہے؟ اس نے کہا میرا غلام ہے, میری مرضی, اگر اتنا ہی ہمدردی ہے تو خرید کر کے لے جا. حضرت عمر رضی اللہ, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرت جوش میں آ گئی, فرمایا بول کیا قیمت لے گا؟ فرمایا تیرا جو رومی غلام ہے وہ لیا اور اتنے ہزار نقد رقم لیا اور اس بلال حبشی کو لے جا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, جا کر اس رومی غلام کو لیا اور وہ رقم لی, لا کر کے مالک کو دیا. حضرت بلال حبشی کو لے کر جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گورا بدن اور کالا دل لے کر کے کالا بدن اور گورے دل والے کو لے آیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اے ابوبکر صدیق, کاش اس تجارت میں تو میرا حصہ بھی تھوڑا سا شامل کر لیتا. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل رہا ہے کہ اے ابو بکر, جو تم نے تجارت اللہ کے ساتھ کی ہے, کیونکہ حضرت بلال کو خریدا کس لیے تھا؟ اللہ کے لیے خریدا تھا, اپنی غلامی کرنے کے لیے نہیں خریدا تھا. خریدتے ہی فرمایا اے بلال تم آزاد ہو. جب وہ اذیتیں سہی تھیں تب تو آسمان سے آوازیں آتی تھیں, جب حضرت بلال آزان دیتے تھے تو فرشتے آسمان کے وہ جواب دیتے تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ آئے, فرمایا یا رسول اللہ حضرت بلال حبشی حبشہ کے ہیں, عربی زبان صحیح سے نہیں جانتے, کچھ الفاظ اس کے ٹیڑھے نکلتے, ان کی جگہ کسی اور مؤذن مقرر کیا جائے جس کی آواز اچھی ہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو منع کیا, دوسرے صحابی کو مؤذن مقرر کیا. دوسرے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں, فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اذان بند ہو گئی. فرمایا اے جبرائیل مدینے میں تو اذان ہو رہی ہے. فرمایا جب بلال حبشی اذان دیتے تھے تو اس وقت فرشتے ان کی اذان کا جواب آسمانوں پر دیا کرتے تھے, اب وہ اذان کی آواز آسمانوں کے اوپر نہیں آ رہی ہے. پھر فرمایا کہ بلال جب میں گیا, بھائی موبائل کی گھنٹی بند کر دے. فرمایا جب میں معراج پر گیا ہے بلال تو میں نے تیرے قدموں کی آواز کو اپنے سے آگے سنا. یہ تھا مقام اسلام کے اندر. اگر بڑائی ہے تو تقویٰ سے ہے, جو جتنا اللہ سے قریب ہوگا اس کا اتنا ہی اونچا مقام ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال تھا, تجارت تھی, پیسہ تھا, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سب سے زیادہ تھی. لہذا تمام انبیاء کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے تمام کائنات کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر اس کے بعد ترتیب ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کا درجہ کس وجہ سے زیادہ تھا کہ صحبت سب سے زیادہ اٹھائی تھی, سب سے پرانے ساتھی تھے, سب سے اول کلمہ پڑھنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب دعوت دیتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگوں ایمان لاؤ اللہ کے اوپر تم فلاح پا جاؤ گے, تو حضرت ابو بکر صدیق آگے آ کر کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جس چیز کی آپ دعوت دے رہے ہیں, یا محمد دلیل علی ما تدعی, کیا دلیل ہے کس چیز کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں؟ اگر جمہوریت اسلام کے اندر جائز ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے تھے. اگر جمہوریت تھی تو اس وقت کفار کی جمہوریت تھی, تھی یا نہیں تھی؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دعوت دینا کہاں سے جائز ہوتا؟ اسی لیے اسلام کے اندر جمہوریت جائز نہیں ہے, خلافت ہے اسلام کے اندر, جمہوریت نہیں ہے اسلام کے اندر. یہ آج جو عذاب مسلمانوں کے اوپر مبتلا ہے یہ جمہوریت کا عذاب ہے کہ کفار نے مسلمانوں کو, مسلمانوں کا جو حکمران طبقہ ہے اس کو عیاش بنا دیا. آج وہ کمزور مسلمانوں سے جبرن ٹیکس وصول کر کے اپنی عیاشیوں کے لیے پورا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم غالب ہو گئے لہذا ہماری حکومت ہے. اور جب خلافت کا زمانہ تھا تو پھر اس کے بعد تمام مسلمان برابر کھڑے ہوتے تھے. جس طریقے سے ایک مسجد کے اندر بادشاہ, وزیر, غلام سب ایک سب کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں, اسی طریقے سے خلافت کے اندر تمام مسلمان برابر ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کی کرسی کے اوپر بیٹھے تو خلافت کی کرسی پر بیٹھ کر جب پہلا خطبہ دیا تو حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں صحابہ اگر تم ہمیں مجھے دیکھنا کہ میں اسلام سے ایک ذرہ برابر ہٹ رہا ہوں تو مجھے اسی وقت روک دینا. تو ایک وہیں پر ایک دیہاتی صحابی بیٹھے تھے, وہ کھڑے ہوئے, تلوار نکالی اور فرمایا اے عمر ہم نہیں ہٹائیں گے تجھے, یہ تلوار اٹھائے گی تجھے خلافت کے. یہ ہے خلافت. یہ تھے جب پوری قوم سو رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کا چکر لگا رہے ہیں کہ کسی گھر میں کوئی بھوکا نہ ہو. ایک عورت کے گھر بچے رو رہے ہیں. حضرت عمر, مشہور واقعہ ہے آپ حضرات نے بارہ سنا ہوگا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بجایا, فرمایا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اے عمر بھوکے ہیں, اس لیے بھوکے ہیں کہ جب اٹھ کر رونے لگتے ہیں کہ اماں کچھ کھانے کے لیے چاہیے تو میں پتیلی کے اندر پانی ڈال کر آگ لگا دیتی ہوں کہ میں ابھی پکاتی ہوں. بچہ روتے روتے پھر سو جاتا ہے, پھر جب اٹھتا ہے پھر میں یہی کرتی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ میرا اور خلافت کے اندر ایک مسلمان کے گھر میں یہ حالت ہے کہ اس کے بچے بھوکے سو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینے پہنچے, گودام کھلوایا, گودام سے جو ہے اناج کی بوریاں نکلوائیں اور غلام سے کہا کہ بوریاں میری کمر پر لاد. تو غلام نے کہا کہ اے عمر میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, گولیا میری کمر پر لاد رہے. حضرت عمر نے کیا فرمایا, اے غلام اس چیز کے بارے میں قیامت کے دن تجھ سے نہیں مجھ سے سوال کیا جائے گا, لہذا گولیا تو عمر ہی لے کر کے جائے گا. اپنی کمر پر لاتی, حضرت عمر نے گولیا اپنی کمر پر رکھی. پہنچے جا کر کے اس خاتون کو الگ کیا پردے سے, خود کھانا پکایا, اس کے بچوں کو کھلایا, وظیفہ مقرر کیا, پھر واپس آئے. یہ ہے خلافت کی برکت, یہ ہے اسلام, یہ ہے قرآن, یہ ہے قرآن. قرآن کی تعلیمات یہ ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ ہیں. صحابہ نے جمہوریت کے لیے جانے نہیں دی تھی, صحابہ نے خلافت کے لیے جانے دی تھی. یہ وہ اسلام کا نظام تھا کہ اس میں ہر طرف چاہے ایک وقت پیٹ بھر کے کھاتے تھے لیکن امن سے سکون سے کھاتے تھے. آج تین وقت پیٹ بھر کے کھاتا ہے پھر بھی پریشان رہتا ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ جو نظام کائنات, دادا نے ایک دفعہ ایک عجیب مثال سے فرمایا ایک انسان ہے, اس انسان کے جسم کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے. ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں آپ کا یہ بلڈ گروپ ہے, اس گروپ کا خون آپ لے آئے ہم آپ کو چڑھا دیتے ہیں. وہ انسان جاتا ہے بلڈ گروپ ڈھونڈنے کے لیے, یہاں تک کہ اس کو ایک پہلوان ملتا ہے. وہ سوچتا ہے اس کے جسم میں جو خون ہے, جب اس کی جان اتنی ہے تو اس کے خون میں قوت کتنی ہوگی. وہ اس سے ایک بوتل خون لے کر کے آتا ہے, ڈاکٹر کو کہتا ہے یہ خون مجھے چڑھا دو. ڈاکٹر کہتا ہے یہ وہ خون نہیں ہے جو تیرے جسم میں, یہ تو طاقتور ضرور ہے لیکن تو اس سے مر جائے گا, تو اس سے مر جائے گا. لہذا وہ خون لے کر کے آ جو تیرے جسم کے اندر موجود ہے. اسلام اور مسلمانوں کے جسم کے اندر خلافت کا خون موجود ہے, اگر اس میں جمہوریت کا خون چلایا جائے گا تو اسلام بھی مرے گا, مسلمان بھی مر جائے گا, نہیں قائم آئے گا. یہ چیز چل نہیں سکتی مسلمانوں کے ساتھ. کیوں؟ ہمارے نبی نے یہ چیز ہمیں نہیں سکھلائی, صحابہ کرام کی زندگی میں یہ چیز نہیں ملتی, تابعین کی زندگی میں یہ چیز نہیں ملتی. جب تابعین کی زندگی میں نہیں ہے, صحابہ کی زندگی میں نہیں ہے, اللہ کے نبی کی زندگی میں نہیں ہے, اللہ نے اس کو کہیں بیان نہیں فرمایا, تو پھر کس طریقے سے ہم اس سے فلاح و کامیابی حاصل کریں گے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے سیاست چھوڑ دی تو اسلام کس طرح آئے گا؟ اسلام جمہوریت کے راستے سے نہیں آتا, کیونکہ اگر ایک طرف 10 انسان کھڑے اور وہ بے دین ہیں, دوسری طرف 5 انسان کھڑے وہ دیندار ہیں, بتا حکومت کون کرے گا؟ جمہوریت کے حساب سے حکومت کون کرے گا؟ بے دین کرے گا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اکثریت کے اندر وہ ہیں, تو جب بے دین غالب ہوگا اس کی حکومت ہوگی تو وہ اپنے محکوم کو بھی بے دین بنائے گا, دیندار نہیں بنائے گا, وہ اپنے محکوم کو بھی بے دین بنائے گا. اور جب حاکم دیندار ہوگا تو وہ اپنے محکوم کو بھی دیندار بنائے گا, بے دین نہیں بنائے گا. اگر باپ امیر ہو تو اپنی اولاد کو امیر بناتا ہے, غریب نہیں بناتا, اور غریب باپ ہو تو اپنی اولاد کو امیر نہیں غریب ہی رکھتا ہے, کہاں سے لائے گا؟ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی اگر وہ حاکم ہو تو پھر عدل بھی ہے, انصاف بھی ہے, حدود اللہ بھی ہے, ہر چیز میں برکت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمانوں کی جنگ ہوگی کفار سے, یہاں تک کہ مسلمان لڑتے لڑتے ایک یہ وقت آئے گا کہ عیسائیوں کی ایک جماعت مسلمانوں سے آ کر کے صلح کرے گی, اور پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے لڑیں گے اور مسلمان کفار کے اوپر غالب آ جائیں گے. یہ دجال سے نکلنے سے پہلے کا واقعہ ہے, یہ حدیث پاک میں جہاں اس کو ذکر کیا گیا ہے, دجال کے آنے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ مسلمان لڑتے رہیں گے, یہاں تک کہ عیسائیوں کا ایک فرقہ مسلمانوں کے ساتھ آ کر کے ان کی نصرت کرنے لگے گا, اور پھر مسلمان غالب ہوں گے, پھر دونوں کے اندر لڑائی کب ہوگی ان دونوں فرقوں میں, مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں, کہ عیسائی کہیں گے کہ ہم حضرت عیسیٰ کی وجہ سے کامیاب ہوئے اور مسلمان کہیں گے ہم اللہ کی مدد سے کامیاب ہوئے. پھر فرمایا کہ حدیث پاک کے آخر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر جب اسلام غالب ہو جائے گا پوری دنیا کے اندر اسلام ہوگا اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرمائیں گے کہ گندم کا ایک خوشہ ایک گھر کی کفالت کے لیے کافی ہوگا اور ایک انار ایک خاندان کی کفالت کے لیے کافی ہوگا۔ وہ وقت ہوگا لیکن اس سے پہلے مسلمان قتال کریں گے اور اپنے قتال کرتے کرتے آخر میں یہود بچیں گے اور یہود پھر چھپیں گے پتھر کی آڑ میں درخت کی آڑ میں۔ وہ پتھر کیا جائے گا؟ یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، اے مسلمان، یہ کافر میرے پیچھے، فقتلہ، آجا تو اس کو قتل کر۔ فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہودیوں کو پتھر، شجر اور حجر بھی ان کو بنا نہیں دیں گے، اور وہ وقت انشاءاللہ چل آئے گا، کیونکہ ان سے زیادہ فسادی قوم جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کیا ہو، صحابہ کو اذیتیں پہنچائی ہو، اس سے زیادہ اور کون مفسد و فساد کرنے والا ہو؟ تو بات بات سے بات نکلتے نکلتے دور چلی گئی۔ میں اس آیت کی طرف آتا ہوں جو میں نے پڑھی تھی، یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ مال و اولاد تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، کیونکہ اس دن صرف کام آنے والا کیا ہے؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، اللہ تعالیٰ جس کو قلب سلیم عطا فرمائیں گے۔ دادا نے فرمایا قلب سلیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ بھلا چنگا دل جس کو عطا فرمائیں گے۔ اردو میں سلیم کا ترجمہ کیا کیا؟ فرمایا بھلا چنگا دل جس کو ملے گا وہی قیامت کے دن کام آئے گا، کیونکہ اس دن ماں باپ کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں کو جب بیان فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ گڑگڑاہٹ آئے گی، تو یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ ماں کا دامن پکڑے گا، اما ذرا مجھے پہچان، میں تیری اولاد ہوں۔ وہ کہے گی کون سی اولاد، کیسی اولاد، میں تجھے نہیں جانتی۔ بیوی شوہر کا پاؤں پکڑے گی کہ زندگی بھر میں نے تیری خدمت کی، آج مجھے پہچان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن کوئی نہیں پہچانے گا، نہ بیوی شوہر کو، نہ بیٹا باپ کو، نہ بیوی شوہر کو، نہ اولاد ماں باپ کو، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا۔ اس وقت کا یہ حالت ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اس وقت میں، جس وقت یہ پریشانی کا عالم ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ عرش اعظم سے آواز آئے گی، این المتحابین فیہ، کہاں ہے وہ لوگ جو میرے نام پر محبت کرتے تھے آپس میں، نہ ان کا رنگ ایک تھا، نہ نسل ایک تھی، نہ زبان ایک تھی، نہ فرقہ ایک تھا، نہ صوبہ ایک تھا، نہ ملک ایک تھا، لیکن صرف محبت کرتے تھے اللہ کے نام پر۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارے تم کہاں کھڑے ہو، نکلو۔ آج اگر کوئی بینک کی لائن میں کھڑا ہو اور اس کو بل جمع کرانا ہو، اور اگر اس کا کوئی دوست آ جائے، سر پر ہاتھ رکھ دے، یار تو یہاں لائن میں کیوں کھڑا ہے، میں تو اندر بینک میں ہی کام کرتا ہوں، آ جا تیرا بینک میں بل جمع کر دوں، تو وہ کتنے دل سے دعا دیتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے دو گھنٹے کھڑے ہونے سے بچا لیا۔ ارے یہاں کا دھوپ اور یہاں کا سایہ، یہاں کی دوستی کوئی سختی نہیں ہے، وہاں جو دھوپ ہوگی سوا میزے پر سورج ہوگا، انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، بھائی بھائی کو نہیں پہچان رہا ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این المتحابین فیہ، آؤ وہ لوگ جو لوگ میرے لیے محبت کرتے تھے، آؤ عرش اعظم کے سائے میں آ جاؤ۔ اور دادا نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ عرش اعظم کے سائے میں بلا لیں گے، اس سے حساب و کتاب بھی نہیں لیں گے، کیونکہ جو ایک دفعہ عرش اعظم کے سائے میں آ گیا وہ پھر نکالا نہیں جائے گا۔ آگے فرمایا اللہ من اتى الله بقلب سلیم، مگر جس کو قلب سلیم مل جائے۔ قلب سلیم اللہ مالوسی رحمتہ اللہ علیہ نے تفسیر حلمانی کے اندر اس کی پانچ تعریفیں اور پانچ نشانیاں بیان فرمائی۔ فرمایا کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ تمہارا قلب قلب سلیم ہے؟ فرمایا نمبر ایک، الذي يرشد بنيه الى الحق، جو اپنی اولاد کو انسان حق کا راستہ دکھلاتا ہے۔ آج دوستو ہم دنیا کے لیے، دنیا کا تجارت، دنیا کی معیشت، کمانے کا طریقہ سکھانے کے لیے اپنی اولاد کو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں بھیج دیتے ہیں، لیکن دین سکھلانے کی فکر نہیں کرتے۔ कि किसी तरीके से हमारी औलाद के अंदर दीन आ जाए, जिसको देखो वो किस फिक्र में होता है कि यार मौलाना इस वक्त के जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त के अंदर हम ये सोच रहे हैं कि हमारा गुजारा तो हो रहा है, औलाद किस तरीके से गुजारा करेगी। अरे जो तुझे खिला रहा है वो तेरी औलाद को भी खिलाएगा। जब तेरी औलाद अपनी माँ के पेट में थी, अल्लाह ने वहां रोजी दी, वो क्या था? सात अंधेरों के अंदर एक अंधेरे में वो औलाद थी। अल्लाह ताला उस वक्त औलाद के हाथ पांव चलाने के काबिल नहीं थी, अल्लाह ताला वहां भी रोजी दे ही रहा था। अगर माँ के पेट में अल्लाह रोजी ना पहुंचाए तो क्या बच्चा जिंदा बचेगा?
नहीं
बचता। लेकिन औलाद को भी पता नहीं होता कि कब मेरे कान बन रहे हैं, कब मेरी आंख बन रही है, कब मेरी नाक बन रही है, कब मेरी जबान बन रही है, कब मेरे हाथ बने, कब मेरी टांगे बनी। अल्लाह ताला एक कामिल और मुकम्मल बना करके उसको जब दुनिया के अंदर भेजते हैं तो फिर माँ को तकलीफ होती है और वो तकलीफ उस बच्चे को भी होती है। वो बच्चा जब निकलता है, निकलते ही जो पहली चीख मारता है वो चीख किस चीज की होती है? कि बच्चा अंधेरे का मानूस होता है, दुनिया में आता है तो उसके सामने एक नया आलम होता है, वो एक आलम को देखकर चीख मारता है कि अल्लाह ये क्या हो गया, मैं किस आलम के अंदर आ गया, जिस आलम को मैं समझता था कि सब कुछ उसी के अंदर है, लेकिन जब मैं इस दुनिया के अंदर आया तो बच्चा क्या होता है, हैरान हो जाता है। जिन बच्चे के अंदर वो बच्चा कुव्वते गोयाई से महरूम होता है, ज्यादा बच्चा जो नया पैदा हो तो उसकी आंखों को देखे वो इस तरह देखता रहता है। किस चीज को देखता है? कि वो देखता है कि बादल रहम को मैं जो सब कुछ समझ रहा था, अल्लाह ने इससे बढ़कर आगे एक जहान बनाया है। जब उस जहान को देखता है तो वो बच्चा हैरान हो जाता है। इसी तरीके से अगर उस बच्चे को अगर दोबारा कहा जाए कि तेरी दुनिया तो असल वो है, तू मादरे रहम में वापस चला जा, वो जाएगा?
नहीं
जाएगा। दोस्तों, इस आलम के बाद भी एक आलम अल्लाह ने बनाया है और वो आलम आखरत है। उसमें जो चीजें अल्लाह ने पैदा फरमाई है हम उसका गुमान भी नहीं कर सकते। लिहाजा मोमिन जब उस तरफ जाता है, यहाँ अल्लाह ने फरमाया तुम खाली ईमान ले आओ, ईमान लाने के बाद जब तुम आओगे तो तुम्हारे सामने जो जन्नत में रखूंगा। कुरान करीम के अंदर अल्लाह फरमाते वअर्रफहा, कि हमने जन्नत का तारुफ उन लोगों से करा दिया जिन लोगों को जन्नत के अंदर भेजना है। इसलिए अहले जन्नत जब जिन लोगों का इंतकाल होता है, मुसलमान मोमिन, आप देखिए उनका चेहरा फूल की तरह खिला हुआ होता है। मरने के बाद, इतनी सख्तियों के बाद उनका चेहरा क्यों खिला हुआ है? अल्लाह ताला दादा ने क्या फरमाया? फरमाया हदीस कुदसी में आता है कि जब बंदे की रूह निकाली जाती है तो जो मोमिन बंदा होता है, अल्लाह ताला जिस वक्त रूह निकालने इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं, अल्लाह ताला अब उसके बंदे से लेकर अपने तक जितने हिजाबात है वो दूर कर देते हैं। और जब बंदा अल्लाह की तरफ देखता है और जन्नत की तरफ देखता है, वहाँ की चीजों की तरफ देखता है, तो फरमाया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रूह निकालते नहीं, रूह खुशी से निकल कर उस तरफ चली जाती है। लिहाजा अल्लाह वालों का चेहरा जब मरने के बाद देखा जाता है तो हंसता और मुस्कुराता हुआ होता है, और काफिर और फासिक जब मर जाता है उसका चेहरा देखा जाता है तो उसका चेहरा मरने के बाद पहले से ज्यादा स्याह हो जाता है, पहले से ज्यादा बदसूरत हो जाता है। वो इस वजह से कि अल्लाह ताला उसके दरमियान और जहन्नम के दरमियान जितने हिजाबात हैं वो सारे दूर कर देते हैं। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम रूह निकालते हैं लेकिन वो रूह निकलने के लिए तैयार नहीं होती, वो तड़पती रहती है अंदर। यहाँ तक कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जबरदस्ती खींच कर उसकी रूह निकाल करके लेके जाते हैं, फिर उसका जिस्म तो तड़पे गई। एक बुजुर्ग के पास एक बादशाह ने ऐलान किया कि मैं आज शिकार पर जाना चाहता हूँ, लिहाजा तैयारी की जाए, अपने लश्कर तैयार करवाए, तैयारी से आगे पीछे लश्कर, चारों तरफ फौज के अफराद, बादशाह शाहाना लिबास के अंदर घोड़े पे बैठा हुआ, جا رہا ہے کس کے لیے؟ شکار کرنے کے لیے. جیسے ہی نکلا اپنے قلعے سے اچانک ایک شخص کو دیکھا کہ جو اس کی فوج کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے. بادشاہ حیران و پریشان کہ فوجی اس کو روک کیوں نہیں پا رہے. وہ شخص قریب آتا ہے, کہتا ہے بادشاہ ایک بات سن لیجئے, میں ایک بات آپ سے کہنے کے لیے آیا ہوں. وہ بادشاہ نے کہا کہو کیا بات ہے؟ کہا کان قریب کیجئے. کہا قریب کیا تو کہا کہ میرا نام عزرائیل ہے, میں آپ کی روح نکالنے کے لیے آیا ہوں. یہ اتنا آپ کا لشکر ہے, یہ سب بھول جائیے, اب تیاری پکڑیے. بادشاہ کیا کہتا ہے؟ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے کیا کہا کہ مجھے صرف اتنا وقت دے دیجئے کہ میں اپنے محل میں جا کر صرف وصیت کر رہا ہوں. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا یستخرون ساعۃ ولا یستخدمون, ایک چھڑی نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی, روح تو ابھی نکالی جائے گی. پھر لکھا ہے کہ ایک اللہ والے کے پاس گیا, گئے حضرت اسرائیل علیہ السلام. وہ راستے میں سے اللہ والا جا رہا تھا کچھ گھر کا سامان لے کر کے, جا کر کے سلام کیا, جواب دیا. پوچھا آپ کون؟ کہا میرا نام اسرائیل ہے. پوچھا کیسا آنا ہوا؟ کہا آپ کی روح لینے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے سامان ایک طرف رکھا, وہی لیٹ گئے. حضرت حکیم الامت حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ واقعے کو روایت کرتے ہیں, فرماتے وہی لیٹ گئے. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا اتنا وقت ہے کہ آپ گھر سامان دے آئیں یا کوئی اور کام ہو تو کر لے. فرمایا ساری زندگی تو یہی کیا ہے, اب جس رب کے پاس جانے کا وقت آیا تو اب میں یہ کام کرنے لگ جاؤں, اس کو چھوڑ تو مجھے لے جائے. تو دوستو, جو دنیا کے اندر رہ کر جس نے اللہ کو حاصل کر لیا, موت کے وقت اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ گلاب سے زیادہ کھلا دیتے ہیں. اس کی خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ دور دور تک اس کی خوشبو پہنچتی ہے. یہ معاملہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے, یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد لوگ گلاب ڈالتے ہیں. مرنے کے بعد ہمارے ابھی لوگ کیا کہتے ہیں, بھائی یہ تو رسم ہمارے آبا و اجداد سے چلی آ رہی ہے, ہم اپنے مردے کی قبر کے اوپر کیا عرق گلاب چھڑکیں گے. اگر یہ جنتی ہے تو اس کو تیرے عرق گلاب کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر یہ جہنمی ہے تو تیرا عرق گلاب اس کے کسی کام آنے والا نہیں ہے. اور جو تو پھول کی پتیاں ڈال رہا ہے کہ اس کی خوشبو اس کے اوپر برقرار رہے گی, اگر یہ جنت کے اندر پہنچ گیا تو وہاں کی خوشبو رہتی ہے کہ نہ کسی ناک میں سونگی نہ کسی دماغ میں اس کا خیال گزرا, تو تیرا پتی ڈالنا عبث و بیکار ہے. آج کل لوگوں میں جہالت ہے کہ دیکھی دیکھا کرنے لگتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر کے اوپر سے گزرے, اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا, اللہ کے نبی نے ایک ٹہنی توڑی اور اس کے اوپر لگا دی اور فرمایا جب تک یہ ٹہنی تر و تازہ ہے اس وقت تک اس کے اوپر عذاب اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوگا. اب لوگوں نے کیا کیا, حدیث کے اندر آیا ٹہنی لگانا, لہذا ہم ٹہنی لگاتے ہیں. دادا نے ارشاد فرمایا پہلے اللہ کے نبی کو یہ علم ہوا تھا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے, کیا آپ کو علم ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے؟ اور نیک گمان رکھو کہ مسلمان ہے, جنت کے اندر جائے گا. بس گمانی کیوں کرتے ہیں کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے, تمہاری ٹہنی لگانے کی وجہ سے عذاب رک جائے گا. لیکن پوچھتے نہیں, فاسألوا أهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر آج بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ارے وہابی ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں پتا, یہ نہ پیلا نہ چالیسواں نہ پھول نہ پتی, کچھ بھی نہیں. ارے جو طریقہ صحابہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دفنایا, کتنے سادے طریقے سے دفنایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی ماربل کی نہیں بنی ہوئی. آج بھی جا کر کے اگر کسی کو موقع ملے, وہاں کوئی ایسا شخص ملے تو اس سے پوچھ لے, وہی مٹی کی قبر ہے. آج لوگ کیا کرتے ہیں, ماربل کی قبریں بنا رہے ہیں, اس کے اوپر چھت بنا رہے ہیں. کیوں؟ یہ دھوپ نہ پہنچے. اللہ کے بندے جسم سے روح نکل گئی, اب یہ جسم مٹی ہو گیا, ختم. مٹی مٹی کے اندر مل گئی, مٹی پہ جتنے بھی دھوپ پڑے, مٹی کالی ہوتی ہے, کیا اثر ہوگا مٹی کے اوپر؟ بارش پڑے کیا اثر ہوگا؟ سادی قبریں بناؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا جس وقت انتقال ہو رہا تھا, انتقال کے وقت کیا فرمایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری نماز جو پڑھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ جائیے نماز پڑھائیے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا رسول اللہ آپ کی زندگی میں میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کے مسلے پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاؤں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے, بے ہوشی طاری ہو گئی. تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو حضرت ابو بکر صدیق تھے موجود. فرمایا ابو بکر آپ گئے نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں جا سکتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر بیٹھ گئے. فرمایا اے ابو بکر میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ جا کر نماز پڑھائیے. حضرت ابو بکر صدیق نے نماز شروع کی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو افاقہ ہوا, دو صحابہ کے دیکھ لے کر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی کے اندر داخل ہوتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے نماز میں پیچھے ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کی. اس کے بعد وہ جو آخری وصیت مسلمانوں کو کی وہ فرمایا کہ مسلمانوں اپنی قبروں کو یہود و نصارہ کے قبروں کی طرح نہ بنانا, یعنی ان کو بنانا اور سنوارنا نہیں. آج مسلمان اس چیز کو فخر محسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کی قبر پر 1,00,000 روپے خرچ کیا ہے. اگر وہی 1,00,000 تو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اور یہ سوچتا کہ میرے باپ کو اس کا ثواب مل جائے تو 1,00,000 کا ثواب اس تک پہنچ جاتا. لیکن ماربل کی قبر بنائی تو کیا فائدہ ہوا؟ ماربل کی قبر سے بخشش نہیں ہوتی, پھولوں سے بخشش نہیں ہوتی. مولانا امیر بجلی گھر یہ پشاور کے عالم ہیں, وہ فرماتے ہیں مرنے کے بعد لوگ کیا کہتے ہیں, ارے مولویوں کو لیا یہ قرآن پڑھیں گے تاکہ ہمارے مردے کی بخشش ہو جائے. فرمایا تمہارا مردہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا, مولوی اتنا بیوقوف ہے کہ 100 روپے لا کر اس کی بخشش کروا دے گا؟ وہ بھی اپنا پڑھتا ہے اور اس کے بعد بریانی کھا کے گھر چلا جاتا ہے. جب خود مرنے والے کے جو مرحومین ہیں جو بچ گئے دنیا کے اندر ان کو پڑھنا نہیں آتا, دوسروں سے پڑھوا رہے. بھائی میرا بھائی اگر مرتا ہے یا میرا والد کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ کہ میں قرآن لے کر کے پڑھوں, میں ثواب پہنچاؤں تو افضل ہے. کرائے پر اگر کے لے آؤں تو وہ کیا کریں گے؟ وہ بچے یوں کرتے ہیں بس انگلی پھیرتے رہتے ہیں. اس کے بعد وہ ان کی نظر ہوتی ہے کھانا کہاں رکھا ہے, کیا بنایا ہے, پتہ نہیں. نہ کھانا کھایا, ہاتھ دھویا اور چلے گئے. ارے جو محبت مرنے والے سے بھائی کو ہوگی, باپ کو ہوگی, وہ اپنے عزہ اقربا کو ہوگی, وہ دوسرا کر سکتا ہے؟ آپ دوسروں کے جنازوں میں جاتے ہیں, اگر اپنا ہو تو جو محبت آپ کو وہاں اور جو آنسو وہاں نکلتے ہیں وہ کسی پرائے جنازے میں ہوتے ہیں؟ مسجد میں ایک جنازہ آیا, آپ لوگ اعلان ہوتا ہے بھائی نماز کے بعد جنازہ ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, کیا آپ کے دل میں وہ اثر ہوتا ہے؟ جب آپ کے دل میں اثر نہیں ہو رہا تو اس کے دل میں کہاں سے اثر ہوگا؟ کہتے ہیں ہمیں مولانا پڑھنا نہیں آتا اس لیے ہم مولویوں کو لے آتے ہیں. قل ھو اللہ احد تو آتی ہے, 3 دفعہ وہی پڑھ کر کے بس دو. تم جس دل سے پڑھو گے اس دل سے اگر 100 مولوی بھی لیا وہ نہیں پڑھیں گے. خود پڑھو. آج بس ایک ہی عرش اللہ دی عرش بنی لحق پر وقت کرتے ہیں کیونکہ روزانہ دیر ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دفتر پہنچنا ہوتا ہے, لہذا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو باتیں ہوئیں ان تمام باتوں پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, مجھے بھی اور تمام حاضرین و حاضرات سب کو, جتنے خواتین ہیں اور جتنے دوران بیان بات بار شہن میں نماز پڑھتے رہتے ہیں یا آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں, یہ اس کے لیے اعلان ٹائپ کروا کر یہاں 3-4 لگا دیا جائے کہ بڑا مجلس کے دوران کوئی شخص نماز نہ پڑھے, اس کے لیے بعد میں سنتوں کے لیے وقت دیا جاتا ہے.